بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 82 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَعْلَمْ أَنَّ الْبِشَارَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ثَلَاثُ بِشَارَاتٍ يُقَالُ أَبْشِرْ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بِرِضَى اللَّهِ وَالْجَنَّةِ، وَيُقَالُ أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَيُقَالُ أَبْشِرْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: واعلم ان البشاره عند الموت ثلاث بشارات. اور یہ خوب جان لے کہ بے شک موت کے وقت جو بشارتیں ہیں وہ تین بشارتیں ہیں. یقال، یہ کہا جائے گا: ابشر یا حبیب اللہ برضا اللہ والجنہ، اے اللہ کے پیارے، تو یہ بشارت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور جنت کی، یہ پہلی بشارت ہے. وَيُقَالُ، اور یہ کہا جائے گا دوسری بشارت: ابشر یا عبد اللہ بالجنت بعد الاسلام، اے اللہ کے بندے، تجھے بشارت ہو جنت کی اسلام کے بعد. وَيُقَالُ، اور یہ کہا جائے گا، یعنی تیسری بشارت: ابشر یا عدو اللہ بغضب اللہ والنار، اے اللہ کے دشمن، تجھے بشارت ہو اللہ تعالیٰ کے غضب کی اور جہنم کی آگ کی. هذا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ قول جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں: المحتضر مؤمنا كان او كافرا يبشر عند الموت. مرنے والا، محتضر کہتے ہیں مرنے والے کو موت کے وقت، اور احتضار یعنی اس دنیا کے آخری لمحات، اور موت کے جو ہے نا جب سکرات لگتی اور آخری وقت آتا ہے جب دنیا سے جانے کا یقین ہو جاتا ہے، یہ محتضر ہوتا ہے. المحتضر مؤمنا كان او كافرا، چاہے یہ مرنے والا مؤمن ہو یا کافر ہو، يبشر عند الموت، مرتے وقت اسے بشارت دی جاتی ہے. فان كان مؤمنا يبشر برحمة الله وبالجنة. اگر یہ مرنے والا مومن ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور جنت کی. وَإِن كَانَ كَافِرًا يُبَشَّرُ بِغَضَبِ اللَّهِ وَبِالنَّارِ، اور اگر یہ کافر ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ غضب کی اور جہنم کی آگ کی، نعوذ باللہ. چلو، یہ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ مومن کی بشارت دی جاتی ہے، اور بشارت ہمیشہ خوشی کے لیے ہوتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ کافر کے لیے کیسی بشارت ہے؟ بشارت لفظ کافر کے لیے کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ بشارت خوشخبری ہوتی ہے نا، تو کیا کافر کو خوشخبری ہوگی یا اس کے ضد بری خبر ہوئی کافر کے لیے؟ خبر تو بری ہے کافر کے لیے، کیونکہ جہنم کا عذاب ہے، عذاب اچھی خبر تو نہیں ہے. لیکن کافر کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے؟ بارک اللہ فیک، مزید عذاب کے لیے اور مزید ملامت کے لیے اور حسرت و ندامت کے لیے، کیونکہ زندگی بھر اسے دلائل کی روشنی میں حقیقت بتائی گئی، سارے دلائل کھول کھول کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ جانور سے مخفی بھی نہیں ہے، وہ بھی عقل میں نہ آئی، سمجھ میں نہ آئی. آیات قرآنیہ، وحی کی آیات، قرآن اور صحیح احادیث بھی سامنے رکھی گئی، سب کو جھٹلا دیا. اب عذاب علیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. شخصہ فرماتے ہیں: فلا يموت الا وهو يعلم اين يكون، تو وہ مرے گا نہیں مرنے والا الا یہ کہ وہ خوب جان لیتا ہے کہ وہ اس کا انجام کیا ہے، یعنی کون یعنی انجام کے اعتبار سے کہاں ہوگا؟ جنت کی خوشخبری ہے تو کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری ہے اگر تو کہاں ہوگا؟ جنت میں. اگر جہنم کی خوشخبری ہے کافر کے لیے اور عذاب کی خوشخبری تو کہاں ہوگا؟ جہنم میں. ولا يمكنه التوبة والتخلص، اور وہ توبہ نہ کر سکے گا اور نہ ہی اس انجام سے بچ سکے گا. او تزود من الاعمال الصالحة، نہ ہی اعمال صالحہ میں کوئی ہی اضافہ کر سکے گا. میرے بھائی، زندگی جو ہے نا مختصر سی ہے، گزرا وقت واپس نہیں آتا کبھی، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں واللہ. جتنی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ابھی سے نکالنا شروع کر دو. باقی زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ یقین ضرور ہے کہ مرنا ہے سب نے، وہ سب کو یقین ہے، کافر کو بھی یقین ہے کہ وہ مرے گا، نہیں یقین اسے، اس کو بھی یقین ہے. اعمال صالحہ اس وقت تک ہیں اس دنیا میں جب تک یہ سانسیں جاری ہیں، جو ہی مرنے کا وقت آ گیا دنیا سے انقطاع شروع ہو گیا، عمل صالح کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. جو بھی آپ کما چکے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ جائے گا، اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہوگی مرنے والے کے لیے. ورنہ کچھ ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں فائدہ دیتی، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا مقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. کیا تین چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریہ، علم انتفع بہ، ولصالح یدعو لہ، اور اس طرح سے اور بھی چیزیں جن کی دلیل آئی ہے. لیکن اپنے لیے جو انسان یہ کر رہا ہے، عجب بات یہ کہ ہاتھ میں اس کے رأس مال کیپیٹل نہیں ہے اور انتظار کرے کوئی باہر سے کچھ مجھے دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے بڑی خسارے والی تجارت ہے نا یہ. دنیا میں ہم ایک ریال بھی نہیں چھوڑتے، اگر زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہیں پہ بینیفٹ ہو، فائدہ ہو، نہیں چھوڑتے، ہم چھوڑتے نہیں. قبر کے لیے، آخرت کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، موت کے لیے ہم نے کیا کیا ابھی تک؟ سوال یہ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں مرنے والا جان لے تک اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس وقت نہ وہ توبہ کر سکے گا، نہ وہ اس انجام سے بچ سکے گا، اور نہ ہی وہ اعمال صالح میں کوئی ذرہ برابر زیادتی کر سکے گا، اضافہ نہیں کر سکے گا اس میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ عقل مند کیا کرتا ہے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ وقت ضائع کرتا ہے. اعمال صالحہ ہم کس میڈیم میں کرتے ہیں؟ وقت میں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وقت نہیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس لیے میں بھائیوں سے اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے وقت ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے وقت ضائع نہ کریں، واللہ یہ قیمتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرمایا ہے؟ جب آپ انسان کی زندگی دو چیزیں، یا دنیا ہے یا دین ہے، جب دین کے کاموں سے، معاملات سے یعنی مکمل کر جاؤ، کر لو اور تھک جاؤ، تو پھر دنیا کے معاملات میں وقت گزارو. پھر ان میں سے جب تھک جاؤ یا وہ مکمل ہو جائیں، پھر دین کی طرف واپس پلٹ آؤ. اور یہ مومن کی زندگی میں یہ پہیہ چلتا رہتا ہے مرتے دم تک، وقت ضائع نہیں ہوتا. دنیا بھی اللہ کے لیے بسر کرنی ہے، اور اصل تو ہے دین اس دنیا میں. جابس میں بیٹھے ہو، فارغ ہو گئے ہو، تھوڑا سا وقت مل گیا ہے، تو بعض ساتھی الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی نوافل پڑھ لیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کتاب چھوٹا کے علم حاصل کر لیتے ہیں، کوئی اللہ کے ذکر مصروف ہو جاتے ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، مسنون اذکار جو ہیں، اور جو ہی بریک ختم ہوتی ہے واپس کام میں چلے آتے ہیں. کام ختم ہو گیا، گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کا ذکر ہے. گھر پہنچ گئے ہیں، دنیا داری میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نبھانی ہے. دیکھیے اللہ کا مراقبہ ہمیشہ، مومن کا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا واللہ، کس صورت میں. جس کے وقت کو آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ضائع ہو رہے ضائع کر رہا ہے, واللہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. وقت کب ضائع ہوتا ہے مومن کا؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, دیکھے کہ وقت کہاں پہ لگاتا ہے, کیسے لگاتا ہے. مومن واللہ تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہیں کرتا. اگر وقت ضائع ہو جائے تو اس کا تو بڑی ندامت ہوتی ہے. اور بعض ایسے میں بھی لوگ جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ہوم ورک بنایا ہوا ہے, واجب بنایا ہوا ہے, نظر نہیں ہے, نظر تو مکروہ ہے, لیکن یہ کام میں نے کرنے ہیں, پانچ وقت نماز با جماعت پڑھنی ہے, کچھ بھی ہو جائے, یہ فرائض ہیں, فرض ہے نا, یہ تو لازمی ہے. اچھا عجب بات ہے کہ نوافل میں سے دیکھیں آپ, سنن رات بھی لازمی پڑھنی ہے تاکہ جنت کا گھر روزانہ مل جائے. 12 رکعت والی حدیث ہے, 10 رکعت والی حدیث. آپ دیکھتے ہیں کہ سنن رواتب کو ضائع نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت ڈیلی ایک پارہ کم سے کم پڑھتے ہیں, تلاوت کے لیے, حفظ کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیتے ہیں, آدھا صفحہ ایک صفحہ جتنے بھی ان سے ہو جاتا ہے, دو آیتیں یاد کر لیتے ہیں یا جو پہلے یاد کر چکے اسے ریوائز کر لیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں. اور پھر جتنی مسنون دعائیں ہیں, مسنون دعائیں شرط یہ ہے, صبح شام کے اذکار ضائع نہیں ہوتے. جس پہ یہ ٹک مارک کرنا ہے, یہ ہوم ورک ہے, واجب کرنا ہے, کرنا ہے, کرنا ہے. صبح اٹھتے آنکھ کھلتے ہی سنت کے مطابق اللہ کے ذکر سے آنکھ کھلتی ہے, گھر سے نکلتے اللہ کا ذکر ہے, مسجد میں جاتے اللہ کا ذکر ہے, باہر نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اذکار مسنونہ صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اور پھر جو مطلق عام اذکار ہیں جو بغیر کسی خاص نمبر کے ہیں وہ اذکار ہیں, اور جو جن کا خاص نمبر ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ جو مطلق ہیں بغیر کسی خاص نمبر کے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. شام کو گھر آئے سونا ہے, سونے سے پہلے کیا اذکار ہیں, وقت ضائع ہوا مومن کا؟ یہ ہے مومن کی زندگی, یہ ہے طالب علم کی زندگی. کیونکہ طالب علم ایمان مضبوط کس چیز سے ہوتا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, ایمان کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے علم کو اور ایمان کو. اس آیت میں اور دوسری آیت سورت الحشر کی آیت میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اوتوا العلم, ذرا ایمان اور علم کو اللہ نے جوڑ دیا ہے. ایمان اور علم لازم اور ملزوم ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. تو طالب علم کو چاہیے کہ وقت ضائع نہ کرے, اپنے ایمان کو مضبوط کرے. الغرض واپس آتے ہیں سورۃ مجادلہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. شیخ ظفر, وهذا جاء في الحديث, اور یہ حدیث میں آیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بشارت جو ملے گی اس کی دلیل, شیخ صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وهذا جاء في الحديث, یہ حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه, بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. قالت عائشہ, تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ عنہا عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کلنا یکرہ الموت, ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں, موت کو پسند تو کوئی بھی نہیں کرتا. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس کذلک یا عائشہ, عائشہ بات ایسی نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہی ہیں. وانما المؤمن یبشر عند الموت فیحب لقاء اللہ فیحب اللہ لقاءه, بات یہ ہے کہ مومن کو بشارت دی جاتی ہے موت کے وقت یا مرتے وقت, فیحب لقاء اللہ, تو مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. فیحب اللہ لقاءه, بس اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. بشارت ہے نا, یبشر عند الموت. حدیث میں کیا آیا ہے, اخرجی ایت نفس الطیبہ الى رب راض غیر غضبان, بشارت ہے کہ نہیں؟ بشارت ہے، اور روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ناشطات نشطا کی تفسیر دیکھیں کیا ہے، والناشطات نشطا، حسین فرماتے ہیں کہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، جیسے کہ مشکیز سے پانی کس طریقے سے ٹپکتا ہے آسانی سے، اسی طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے. کیوں؟ خوشخبری سنائی گئی. کیا خوشخبری ہے؟ اب نکلو. سب سے پہلے کیا؟ ایہت الروح الطیبہ، پاک اور اچھی روح. کہاں نکل کے جانے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں ہے. الى رب، رب کی طرف، راض غیر غضبان، جو تجھ سے راضی ہے تو اسے ناراض نہیں ہے. کتنی بڑی، واللہ بڑا شرف ہے، واللہ واللہ بڑا شرف ہے. یہ روح طیبہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ کس چیز سے طیبہ ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان عمل صالح، دیکھ یہ موت کے وقت نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے. تو بیج کہاں بویا ہے، درخت کہاں نکلا ہے؟ یہ دنیا ہے پوری، ہماری زندگی پوری ہے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھ اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ لیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ جبکہ فرشتے نے آنا ہے اور روح کو نکال کے جانا ہے، چھوڑے گا نہیں واللہ، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ بادشاہ کو، نہ حاکم کو، نہ محکوم کو، کسی کو نہیں چھوڑے گا. اور کوئی بھی کچھ کر نہیں پائے گا، نہ کوئی روک سکے گا اسے. کتنی اچھی بات ہے اور کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر جو کہ بشارت دی جائے گی، ان کو روح نکالتے وقت اے پاک اور طیب روح نکلو اپنے رب کی طرف، یا نکلو رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، تجھ سے راضی ہے. یہ بشارت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں میں شامل کر دے. والکافر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والکافر یبشر بالنار فیبغض لقاء اللہ فیبغض اللہ لقاءہ، متفق علیہ حدیث ہے. اشر کافر جو ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، جہنم کی بشارت. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے، نہ پسند کرے گا، آگے عذاب ہی عذاب ہے، نہ پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے. اخرجی ایت النفس الخبیثہ لرب غضبان، اے خبیث روح اب نکلو اس رب کی طرف جو آج تجھ سے سخت ناراض ہے. غضبان صیغہ مبالغہ ہے، غضب سے غضبان ہے. تو ڈر کے مارے یہ روح جو ہے مزید میں گھس جاتی ہے، سو لوگ جو رگے ہیں ان کے اندر گھس جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی، عذاب ہے عذاب ہے. تو فرشتے بھی اس کے اندر غرق ہو کے اس روح کو نکالیں گے، غرق ہو کے. والنازعات غرقا، یہ اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. سب سے مشکل ترین وقت یہ وقت ہے، مرنے کا وقت ہے. دو راستے، حسن خاتمہ ہے یا سوء خاتمہ ہے. ظاہر اعمال کو نہ دیکھیں آپ، حسن الظن ہے ہمارا کہ ظاہر اعمال جو مومن الحمدللہ جو عمل کر رہے ہیں اچھا عمل کر رہے ہیں، اس باطن کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اس لیے حسن خاتمہ کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اپنے اعمال کے دھوکے میں کبھی نہ آنا کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہمارا خاتمہ بھی ایسا ہی ہوگا. کیا گارنٹی ہمارا خاتمہ ایسا ہی ہوگا؟ ہم کتنے مخلص ہیں، یا تو ہم جاتے ہمارا رب جانتا ہے. جو اچھی باتیں کرتے ہیں ہمارا حسن ظن ہے کہ اچھے ہی ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے کیا ہے ظاہر ہے، باطن رب کی طرف ہے، دلوں کے حال رب کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رو رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا کیوں رو رہے؟ بل كي الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله تعالى كي بيعرف عليه الصلاة والسلام أفضل ربسي دعاء كرته أكثر دعاء كي كرته اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يلا تعالى ديروكو بيرني والي میرے دین میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. جس کا دل دین کی طرف پھر گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس کا ظاہر اس کا باطن سب برابر ہو گیا, سب رب کے لیے ہے. مخلص مومن ہے, صحیح پکا مومن ہے, جو عمل صالحات بھی کرنے والا ہے, جو اپنے رب کو راضی بھی کرنے والا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ مرنے والوں کو بشارت ملے گی. اور پھر مزید دلائل شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فضل حفظہ اللہ, وقال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بشک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا پھر استقامت پر قائم رہے, کیا ملے گا؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, سورة الأحقاف آیت نمبر 13. فلا خوف عليهم, ان پر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ کبھی غمزدہ ہوں گے یا پریشان ہوں گے. خوف اور حزن, آپ دیکھیں قرآن مجید میں اگلی آیت میں بھی بتاؤں گا اور کچھ اور آیات میں بھی اس طریقے سے یہ آیا ہے کہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, جیسا کہ اللہ کے اولیاء کے تعلق سے آیا ہے, الین اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یہاں پر بھی خوف ہے پہلے اور پھر حزن ہے, نہ ان پر کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے. خوف کی چیز سے ہوتا ہے اور غم کی چیز سے ہوتا ہے؟ خوف مستقبل میں آنے والی مصیبت سے ہوتا ہے. انسان ڈرتا ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے, کوئی مشکل نہ پڑ جائے. تو یہ خوشخبری ہے پہلی کہ جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے, اور جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اس کے لازمی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے, ورنہ یہ کافی نہیں ہے. ثم استقام, پھر اس پر استقامت بھی ہے, موحد ہے متبع سنت ہے, استقامت بھی ہے. فلا خوف علیہم, پر کوئی خوف کوئی ڈر نہیں, آنے والے مصیبتوں کو ان کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ یقین ہے کہ جو بھی مصیبت آئے گی, جو بھی پریشانی ہوگی یا آنے والی ہے وہ رب کی طرف سے ہے, وہی ٹالے گا اسے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, اسی بک وقت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اسے مضبوط کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اسے یقین ہو جاتی ہے رب کی طرف سے ہے اور رب ہی اسے ٹالے گا. جو مصیبت آئے گی کوئی پریشانی ہوگی کوئی پرواہ ہوگی. ولا هم يحزنون, جو مصیبت اس وقت وہ جھیل رہے ہیں وہ غمزدہ نہیں ہوتے, حزن نہیں ہوتا. ولا هم يحزنون, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ توحید کی برکت ہے, یہ صحیح عقیدہ کی برکت ہے. دوسری آیت میں وقال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ابتدا دونوں آیتوں کی ایک ہی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اچھا, کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ, فرشتے ان پر نازل ہوتے رہتے ہیں. تتنزلوا, فرشتے کیوں آتے ہیں, کیوں آتے رہتے ہیں؟ خوشخبری دے, کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, تمہیں کوئی خوف نہ ہو, مت ڈرو اور مت غمزدہ ہو, اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جسے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہمیں یقین ہے واللہ کہ یہ حق ہے. اور کتنی بڑی بات ہے واللہ، کتنی بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے، رحمت کے فرشتے. جب فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ نازل ہوتے ہیں، یعنی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اس مجلس میں یا اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے. رحمت اور برکت کی علامت و نشانی ہے. ایسے لوگوں کی زندگی برکت والی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. یہ ہے کون؟ ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت لازمی ہے، ایمان اور عمل صالح، توحید و اتباع سنت. اور جتنا آسان ہے واللہ لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. شرک بہت مشکل ہے، بدعت بہت مشکل ہے. مشرک کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ایک رب نہیں جسے وہ پکارتا ہے. اس کی پریشانی میں، ذبذب میں، شک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ہوتا. اور دیکھ رہے پیروں درباروں پہ دیکھ رہے، رش کیوں لگا ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھا بھائی لگتے دور سے آئے ہو، کہتا ہاں میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میں نے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں ہے. چلو کسی سے تو بگڑی بن جائے گی، مشرق سے مغرب تک کوئی دربار نہیں چھوڑی، چلو اس سے نہیں تو اس سے تو مل جائے گا نا، اس نے تو اسے تو مل جائے گا نا. سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ذبذبے کا شکار ہے. جہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک بت کیوں نہیں تھا جہلیت میں؟ سوال یہ ہے، کعبہ ایک ہے، بت کتنی تھے؟ 360. ایک کیوں نہیں تھا؟ ایک سے مانگ ہو سکتا ہے یہ نہ مانے، دوسرے سے مانگ لیتے، تیسرے سے مانگ لیتے، دسویں سے مانگ لیتے ہیں، لیکن ایک ہی رب ہے جو سب کی بگڑی کو بناتا ہے، جو مشکل کشا حاجت روا ہے. سب اس کے محتاج ہیں. یہ بت جو بنے ہوئے ہیں، جو بنائے گئے کیا تھے؟ نیک اور صالح بزرگ تھے، جو قبر میں دفن، جس کے قبر مزار بنایا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا نیک و صالح بزرگ ہے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں. وہ اگر حقیقت اس قبر میں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے بزرگ کا نام لیتے ہیں. عبدالقادر جیلانی کون ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کا نیک اور پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھا رحمۃ اللہ علیہ. آج قبر پہ مزار بنا ہے، بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے، اور ایک فرقہ بن چکا ہے القادریہ، اسی امام کے نام پہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس امام کی پوجا کرنے والے ہیں، میں سے سارے نہیں، لیکن وہ جو پکارتے ہیں یا غوث مدد فرما، شرک ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کیوں صرف رب کو نہیں پکارتے؟ دوسرے اور تیسرے اور دسویں فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ دسوں مزارات کیوں ہیں؟ آباد کس نے کیا ہے؟ رب کی اجازت سے ہوا ہے، یہ لوگوں کی جہالت سے ہوا ہے؟ لیکن جو رب کو پکارنے والے ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، سکون اور قرار ہے دل میں، اچھے حالات برے حالات میں ان کے لیے برابر ہوتے ہیں. مزید ایمان مضبوط ہوتا ہے برے حالات میں بھی، کیونکہ ان کو یقین ہے ربنا الله ما رب الله تعالى ہے وہ مشکل کچھ وہی حاجت روا ہے. جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور آج اور آنے والی ہیں وہ اس رب کی مرضی سے ہیں اور یہ رب ہی آسانی فرمائے گا. ثم استقاموا اسی پر قائم رہے ہیں, توحید ہے اور سنت ہے. یہ آیت سورہ فصلت آیت نمبر 30 ہے. تیسری آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال تعالی ارشاد باری تعالی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه. اے میرے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیتے جب کافروں کو فرشتے آتے ہیں مارنے کے لیے, یعنی جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے, موت کا فرشتہ, وہ فرشتے جو انسان کی موت کے لیے مقرر اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں, یضربون وجوہم وادبارہم, وہ ان کو چہروں پر اور پیٹوں پر ضرب دیتے ہیں, مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق, اور جلنے والے یا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. عذاب الحریق, سورۃ الانفال آیت نمبر 50. یہ کب ہوگا؟ یتوفى, مرنے کے وقت. تو فرشتے یعنی جب یہ فرشتہ یہ کہتا ہے اخرج ایت نفس الخبیثہ اخرج الی رب غضبان, تو جسم میں گھس جیسے حدیث میں آیا, پھر فرشتہ اس کے اندر غرق ہو کے نکال, جیسے کہ سورۃ النازعات کی پہلی آیت میں والنازعات غرقا. پھر اس آیت کریمہ میں ایک اور بھی خبر ہے, کیا ہے؟ یضربون وجوہم وادبارہم. اب سزا اس وقت اسی وقت سے ملنا شروع ہوئی ہے, باقی کہاں جائے گی یہ روح, کہاں جا سکتی ہے؟ رب تو ناراض ہے, سخت ناراض ہے, رب کے فرشتے بھی ناراض ہیں, اسی وقت سے مارنا شروع کر دیتے ہیں, نکالتے ہیں چہروں پر اور پیٹھوں پر مارنا شروع کریں گے. یہ مار کچھ بھی نہیں ہے, اصل وعید کیا ہے؟ وذوقوا عذاب الحریق, جہنم کی آگ سخت جلانے والی ہے, سخت جلانے والی ہے. اس آگ کے عذاب کا اب مزہ چکھو. نعوذ باللہ من الخذلان, اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی یہ آیتیں ہم پڑھتے اپنے زندگی میں پڑھ رہے ہیں. ابو جہل بھی پڑھی تھی, ابو لہب کو بھی اس کا علم تھا, سب کو پتا تھا. کیا کیا؟ انہی کی زبان پر یہ قرآن نازل ہوا ہے, کوئی ان کے پاس کیا عذر ہے, کیا حجت ہے ان کے پاس؟ آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ربنا اللہ اور استقامت, توحید اور سنت, صحیح عقیدہ, صحیح منہج اگر زندگی میں نہیں ہے تو واللہ کوئی خیر بھی نہیں ہے, واللہ کوئی خیر نہیں ہے, نہ زندگی میں, نہ مرتے وقت, نہ قبر میں, اور نہ ہی آخرت میں. سوال نہیں پیدا ہوتا واللہ. یہ تین بشارتیں ہیں, اور یہ عقیدہ سن جماعت کا عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں. دو بشارتیں مومن کے لیے, ایک بشارت اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے ہے. جنت کی بشارت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارت ہے, یہ مومنوں کے لیے. جہنم کے عذاب کی بشارت ہے, اللہ تعالیٰ غصے کی بشارت ہے, کافروں کے لیے, بدکاروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے. راستہ بالکل واضح ہے, بالکل صاف ہے, ہم نے متعین کرنا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرف جانا ہے. واللہ اعلم. اگلا پوائنٹ, پوائنٹ نمبر 83, امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَنظُرْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ الْأَضِرَّاءُ ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. إمام بربهاري رحمه الله فرماته واعلم وليخوب جانلو أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے جنت میں الاضراء اندھے لوگ طری اندھے کو کہتے ہیں نبینہ کو کہتے ہیں نبینے لوگ ثم الرجال پھر مرد ثم النساء پھر عورتیں بعین رؤوسهم اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے دیکھیں گے یعنی حقیقتاً مجازاً نہیں مجاز کی کوئی گنجائش نہیں بعین رؤوسهم دلیل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر بے شک ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے یعنی دیدار کرو گے جنت میں جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو چودھویں کی رات یعنی چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا چاند کی طرف چودھویں کا چاند تھا سبحان اللہ لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیته دیدار میں دیکھنے کوئی دقت نہیں ہوگی چودھویں کا چاند جب رات بالکل صاف ہو کسی بھی دیکھنے والے کے لیے جب اس کی طرف دیکھتا ہے کوئی دقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم تشبیح دے رہے ہیں جیسے کہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے دیکھنے والے کو کوئی دقت نہیں ہوتی اسی طریقے سے جنت میں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی مجاز کی کوئی گنجائش باقی رہی ہے چاند کی چودھویں کے چاند کی کیوں مثال دی ہے کیوں تشبیح دی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے تاکہ امت میں کوئی ایسے شخص نہ آئے اور یہ شک کرنا شروع کر دے کہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے یہ مجاز حقیقت نہیں ہے تو نفی پہلے سے ہی کر دی ہے مجاز کی کیونکہ چودھویں کے چاند کو دیکھنا حقیقت ہے یا مجاز ہے حقیقت اور کیا تشبیہ کے لیے حقیقت سے تشبیہ دی جاتی ہے مجاز سے تشبیہ دی جاتی ہے یاد رکھیں جب تشبیہ کی بات آتی ہے تو تشبیہ ہمیشہ حقیقت سے دی جاتی ہے فکشن سے نہیں خیال سے نہیں ناممکنات سے نہیں یہ قاعدہ ہے بارک اللہ فیکم اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے والایمان بهذا واجب امام بحر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس پر ایمان واجب ہے وہ انکار ہو کفر اس کا انکار کفر ہے ایمان واجب کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار قرآن مجید میں بھی ثابت ہے حدیث میں بھی ثابت ہے سلف کا اجماع سے بھی ہے اجماع اہل سنت جماعت کا یہ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں سلف کا صحابہ کا تابعین کا اتباع تابعین کا سلف کا اجماع ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں مخالفت اہل بدعت نے کی ہے مخالفت کرنے والا بدعتی ہے تو اس پر ایمان واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا وہ انکار ہو کفر انکار کرنا کفر ہے کیونکہ جھٹلانا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں سبق البحث فی اثبات الرؤیا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق جو بحث ہے اور جو مسئلہ ہے پہلے گزر چکا ہے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں وہ تأکید لما سبق یہ تأکید ہے جو کچھ گزر گیا ہے اس کی تأکید ہے واما هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف فيحتاج الى دليل لیکن یہ جو ترتیب مصنف نے بیان کی ہے اس کے لیے دلیل کو ہونا لازمی ہے اسے کہتے ہیں الاختلاف بادب ادب ہے دلیل نہیں ہے اس کی سچ بات تو یہ ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی امام بحر رحمہ اللہ بڑے امام ہیں معروف امام ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ ترتیب ہے سب سے پہلے دیدار کون کرے مومنوں سے جنت میں اللہ تعالیٰ کا جو نبی نہ تھے دنیا میں پھر مرد پھر عورتیں حدیث میں کیا ہے حدیث میں ترتیب ہے عموم حدیث میں کوئی ترتیب نہیں ہے اور ہمارے دین کیا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کا قول اپنی جگہ پہ ہے اگر دلیل کے موافق ہے تو سارا کو پھر دلیل کے موافق نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ اہل سنت جماعت کا عالم ہے, امام ہے, اس کی عزت اور آبرو برقرار رہے گی. اس لیے شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے, وهذا الترتيب يحتاج الى دلیل, اور اس ترتیب کی دلیل لازمی ہے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ علماء کی قدر جانے, اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ادب کا دامن نہ چھوٹنے پائے. اگر علم ہمیں یہ نہیں سکھاتا تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اختلاف ہو جاتا ہے, استاد کا شاگرد سے, شاگرد کا استاد سے, کبار کا صغار سے, صغار کا کبار سے ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات حق شاگرد کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ادب ہوتا ہے, تعامل ہوتا ہے اہل سنت کا آپس میں. تو علماء ہمیشہ ہمیں, آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ العثیمین رحمہ اللہ, یا ان سے پہلے شیخ حسین متعب رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, مشہور کیا ہے, کیا مشہور ہیں, معروف کیا ہے, کہ کیا ہے, حنبلی ہیں, یہ کہتے ہیں نا. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی مسائل میں امام اہل السنہ امام اہل محمد رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے کہ نہیں, مخالفت کی ہے. شیخ بن تیمیہ رحمہ اللہ شرح ممتع میں اگر آپ پڑھیں کئی عبارات, فرماتے ہیں یحتاج الى نظر, هذا فيه نظر, مزید دیکھنا ہے, دلیل ڈھونڈنی ہے, فيه نظر, يحتاج الى بحث, بعض علماء کہتے ہیں مزید دیکھنے کی ضرورت ہے. کسی عالم کے علم کو نہیں گرایا جاتا دو لفظوں میں, اور نہ ہی کسی عالم کا علم گر جاتا ہے کسی کی دو لفظوں میں. یہ مقام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, بات یہ ہے. اس لیے طلب علم اگر ہمیں ادب نہیں سکھاتا تو ہم بھائیو ہم کہیں کے بھی نہیں. والله سلف سے یہ ثابت ہے, کیونکہ مجالس میں سب طلب علم نہیں ہوا کرتے تھے, طلب علم بھی ہوتے تھے جو علم لکھتے تھے, نوٹ کرتے تھے, اور کچھ لوگ آتے اور علماء سے ادب سیکھتے, ان کے بولنے کا انداز سیکھتے. اختلاف کے وقت عالم کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, جھگڑا کرتے تو کیسے کرتا ہے, کوئی اس کے سامنے غلطی کرتا جواب کیسے دیتا ہے, کوئی مشکل ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے, کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے, سوال کا جواب نہیں آتا تو اس وقت کیا کرتا ہے, سب نوٹ کیا جاتا ہے. دشمن سے کس طریقے سے معاملات طے کرتا ہے, چھوٹوں سے کیسے پیش آتا ہے, بڑوں سے کیسے پیش آتا ہے, یہ آداب ہیں جو سیکھنے ہیں. اگلا پوائنٹ, پوائنٹ نمبر 84, امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, واعلم انہا لم تکن زندقۃ ولا کفر ولا شکوک ولا بدعۃ ولا ضلالۃ ولا حیرۃ فی الدین الا من الکلام واہل الکلام والجدل والمراء والخصومۃ والعجب وكيف يجترئ الرجل على المرء على المراء والخصومۃ والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آیات الله الا الذين كفروا لآخر الآية سورة غافلة نمبر 4. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. پوائنٹ نمبر 84, امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, واعلم, اور یہ خوب جان لو, انہا لم تکن زندقۃ, کہ کبھی بھی زندقہ, زندقہ کہتے ہیں الحاد کو, یعنی بے دین, دین سے خارج ہو جانا, ولا کفر, اور نہ ہی کفر, ولا شکوک, اور نہ ہی شکوک اور شبہات, ولا بدعۃ, اور نہ ہی بدعت, ولا ضلالۃ, اور نہ ہی گمراہی, ولا حیرۃ فی الدین, اور نہ ہی دین میں کوئی حیرت, الا من الکلام واہل الکلام, الا یہ کہ کلام اہل کلام کی وجہ سے ہوا ہے, یہ سب زندقہ ہے، کفر ہے، شکوک ہے، شبہات ہیں، بدعت ہے، گمراہی ہے، دین میں حیرانگی ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، تذبذب ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ الا من الکلام و اہل الکلام والجدل والمراء والخصومات. کلام نمبر ایک، نمبر دو اہل کلام، نمبر تین الجدل، نمبر چار المراء، نمبر پانچ الخصومہ. یہ سارے لازم اور ملزوم ہیں. کلام ہے، اہل الکلام ہے تو علم کلام بھی ہے، اور ان سے جدل بھی لازم ہے، بحث مباحثے ہیں، وقت ضائع کرنا ہے. یہ وہ جدال ہے جس میں المراء ہے. ہر بندہ خود جیتنا چاہتا ہے، اپنا کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس بڑائی کو، اس تکبر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور جھگڑا ہے الخصومہ، یہ لازم ہوتا ہے. والعجب یا والعجب وكيف يجتري الرجل على المراء والخصومة. عجب یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی شخص جرات کرتا ہے المراء والخصومة والجدال، ان چیزوں میں، جھگڑے میں اور جدال میں والمراء میں. والله تعالى يقول، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلى آخر الآية، سورة غافلة نمبر 4. اور نہیں جدال کرتا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سوائے کافروں کے. یہ جدال کرتے ہیں، مومن تو نہیں کرتے. مومن کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ تو کفر کی نشانی ہے، یہ وہ کرتے ہیں. فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَى بِالْآثَارِ وَالْكَفِّ وَالسُّكُوتِ. تو تمہارے اوپر واجب ہے، اے سننے والے سن لو، تمہارے اوپر واجب ہے التسلیم، منع عن سے تسلیم کرنا، والرضا اور اس پہ راضی ہو جانا. کن چیز پر راضی ہو جانا؟ بالآثار، جو بھی آثار ہیں، جو بھی نصوص اور دلائل ہیں، ان کو لازم پکڑے رکھو. والکفی والسکوت، اور ان چیزوں کے علاوہ جو ہے ان کو چھوڑ دو اور سکوت اختیار کرو. سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آ گیا تو الکف والسکوت. شیخ صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں، هذا سبق بيانه والتحذير منه، پہلے گزر چکا ہے اور اسے تحذیر اور آگاہی بھی گزر چکی ہے، لیکن جو آخر جملہ ہے قوله فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، شیخ صاحب فرماتے ہیں عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. منعن سے تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہ پاک کلام قرآن مجید کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کو، حدیث رسول اللہ وسلم، صحیح حدیث کو، قرآن اور سنت کو لازم پکڑے رکھنا ہے، لازم پکڑنا ہے. والکف عن الجدل والتشکیک، اور رک جانا ہے جدل سے، جھگڑوں سے، اور شکوک اور شبہات سے. شکوک نہ پھیلائیں. کوئی شخص اگر خود شک میں مبتلا ہے تو اس کو نہ پھیلائیں، پھر خود ثابت قدمی اختیار کر لے، حقائق کو جان کر پھر جا کے اگر بات کریں تو کرے. اگر ابھی تک بعض معاملات واضح نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے؟ الکف والسکوت، رک جائے، تھم جائے، ٹھہر جائے، اور خاموشی اختیار کرے، آگے نہ بات کرے. کیوں؟ آگے کیا ہوگا؟ فتنے ہوگا، جھگڑا ہوگا، خود کو شبہات ہیں، اس کو پھیلانے میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. مزید جھگڑا بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا جھگڑا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ، بے شک تمہیں منع کیا گیا ہے اس چیز سے. کس چیز منع کیا گیا ہے؟ الجدل والتشکیک. بل تزداد حیرتن، بلکہ مزید حیرت ہوتی ہے، اختلاف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ معاملہ واضح نہیں ہے تو جھگڑا بڑھے گا، خصومت بڑھے گی، جدال بڑھے گا، مراء بڑھے گا، اور یہ گمراہی بڑھتی جائے گی. اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. شيخ صفر ماتين فخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نجاتك راستك يا هي فعليك بالتسليم والرضا بالأثر والكف والسكوت يه فخذ بكلام الله شيخ صفر ماته وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام واقتنع بذلك ورسى تسليم كارلو جب تسليم کے ساتھ رضامندی بھی ہو جاتی ہے اسے دل سے قبول کیا جاتے سے کہتے الاقتناع اقتنع صرف زبانی کلام ہی نہیں ایک ہوتا ہے میں نے مان لیا ہے زبان سے کہنا ہے کیا دل سے مانا ہے زبان سے مانا ادھورا ماننا ہوتا ہے اصل ماننا دل سے ہوتا ہے پھر اس کا اثر زبان پہ ہوتا ہے اسے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ دل سے نہیں مانتے زبان سے اگر وہ کہہ بھی دیتے ہم نے مان لیا ہے تو واضح نہیں کہہ پاتے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور ثابت قدم نہیں رہتے آج کوئی بات کریں کل کوئی اور بات کریں گے پرسوں کوئی اور بات کریں گے کیوں کیونکہ دل سے مانا نہیں ہے تو اصل بات کیا ہے دل سے ماننا ہے اسے کہتے ہیں الاقتناع اقتنع واقتنع بذلك کیوں لتهتدي تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ وتستريح من الوساوس والشكوك والاوهام اور تاکہ تم راحت پالو وسوسوں سے شکوک اور شبہات اور اوہام سے جو تمہیں ہوئے ہیں مس وہم ہوتا ہے شکوک ہوتے ہیں شبہات ہوتے ہیں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے شیطان ہمارے خون میں دوڑتا دم وسوسے کرتا رہتا ہے شیطان کا راستہ شکوک اور شبہات کا راستہ اور رحمان کا راستہ کیا ہے ربنا اللہ ثم استقام جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں استقامت کا راستہ ہے اس میں شکوک اور شبہات نہیں ہوتے سوال نہیں پیدا ہوتا تو دو فائدے ہیں جو دل سے قبول کرتا ہے حق کو اور رک جاتا ہے جدال سے اور شکوک اور شبہات سے نمبر ایک کیا فائدہ ہے الہدایہ راہ راست پہ آ جاتا ہے لتہتدی دوسرا راحت پا لیتا ہے شکوک شبہات دبدبے سے اور جو بھی وسوسے تھے اور اوہم تھے وہ تصبح علی بصیرت اور وہ بصیرت پر قائم ہو جاتا ہے تاکہ تم بصیرت پر قائم ہو جاؤ فاللہ انزل هذا القرآن تبیانا لکل شیء بس اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نازل فرمایا ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے تبیانا لکل شیء جو قرآن مجید کو پڑھ کر رہ راست پہ نہیں آ سکتا وہ کبھی رہ راست پر آ ہی نہیں سکتا بشرط یہ کہ قرآن مجید کو صحیح سمجھ کے پڑھنا ہے اور صحیح سمجھ کا مطلب کیا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس بات کی دلیل کوئی جانتا ہے فعليك بالتسليم والرضا بالأثر والكف والسكوت فعليك بالتسليم پہلے گزر چکا شیخ صفر ماتھے صرف یاد دہانی کے لیے کوئی جاتا ہے دلیل کیا ہے اس کی کہ دل سے جب تک یقینی طور پر نہ مانا جائے تو کوئی اسے ماننا نہیں کہتے فلا وربك آگے لا یؤمنون سنے ایک ایک لفظ پہ نور ہے واللہ فلا وربك اور نہیں تیرے رب کی قسم یعنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم فلا وربك لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی مومن نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ آپ کو فیصل نہ بلا دیں جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا ہے فیما شجر بینہم شجار اختلاف جھگڑا ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت پہلے نمبر ایک کیا کرنا ہے حاکم فیصل بنانا ہے آپ وسلم زندہ تھے سب زندگی میں خود فیصلہ فرماتے ہیں وفات کے بعد یہ قرآن ہے اور آپ وسلم کی سنت ہے یہ فیصلہ ہے ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. في النفس میں کوئی حرج باقی نہیں رہتی آپ کے فیصلہ سننے کے بعد. و یسلمو تسلیما, یسلمو تسلیما یہ کیا ہے؟ یسلم کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. تسلیما کیا ہے؟ فعل مطلق ہے. یعنی جو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنا ہے. ویسلم تسلیما فلو ربک لا یؤمنون ابتداء میں اور اس آیت کے اختتام کی چیز پہ ہے ویسلم تسلیما. تسلیما زبانی کلامی ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے؟ ویسلم تسلیما دل سے یقین کے ساتھ ماننا ہے. شجار ختم ہوگا کہ نہیں؟ باقی رہے گا؟ نہیں والله باقی نہیں رہے گا. اگر باقی رہتا ہے تو تسلیم میں خرابی ہے, گڑبڑ باقی ہے, ابھی اسے ٹھیک کرنا ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. تسلیم ہے تو جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا ہے تو تسلیم نہیں ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور بہت پیاری بات ہے واللہ, جو بھی راحت پانا چاہتا ہے اختلافات سے اور فتنوں سے بچنا چاہتا ہے یہی راستہ ہے. فعلیک بالتسلیم والرضا بالآثار والکف والسکوت. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.